العزيز الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. عقیدۃ و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں نذرانۂ درود و سلام پیش کرنے، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد ذاته الجود والکرم وعلی آله واصحابه وبارک وسلم. اللہ تعالی نے انسانوں کا یہ مزاج قائم کیا ہے فطری طور پر کہ کسی چیز کی اچھی اور بری نسبت سے اچھائی اور خوبی بڑھ جاتی ہے یا برائی اس کی زیادہ ہو جاتی ہے. یعنی اچھی چیز سے جب نسبت ہوتی ہے تو وہ چیز جس کو نسبت حاصل ہوئی وہ بڑی ہو جاتی ہے، اور ذلیل اور حقیر چیز سے کسی چیز کا تعلق ہوتا ہے تو وہ حقیر سمجھی جاتی ہے. اسی وجہ سے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ کھانے پینے کے برتن اور کوڑا اٹھانے کے برتن دونوں کو ایک برابر درجہ عرف میں نہیں دیا جاتا. کوئی بھی انسان جس کو اللہ نے سلامت تباہ سے نوازا ہے اس دونوں طرح کے برتنوں کو برابر نہیں سمجھے گا. پاؤں سے نسبت جوتے کو ہے اور سر سے نسبت ٹوپی کو. جوتا کچل دیجیے تو کوئی اس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، مگر کسی کی ٹوپی کو ذلیل کریے تو اس وقت پارا چڑھ جاتا ہے. آخر آپ نے اس سے اندازہ نہیں کیا کہ نسبتوں کی وجہ سے چیزوں کے حالات کتنے بدل جاتے ہیں. اسی چمڑے کی ٹوپی بنوائیے اور اسی چمڑے سے جوتا بنوائیے، مگر ان دونوں ٹکڑوں کی حیثیت صرف ایک نسبت اور تعلق سے کتنی مختلف ہو جاتی ہے، آپ اس سب کو چیز کو خوب سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالی نے اپنے تمام بندوں کو برابر نہیں رکھا اور جن بندوں کو اللہ کے رسولوں سے جتنا گہرا تعلق ہے وہ اللہ کے اتنے بڑے محبوب کہلاتے ہیں. اور جو لوگ اللہ کے دشمنوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ اللہ تعالی کے عذاب کے مستحق ہیں. اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو باہمی تعلق قائم رکھنے کا حکم دیا. ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوة، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. مگر مسلمان اگر نہ ہو تو خونی رشتے سے بھائی بھی بنے تو اس سے قطع تعلق رکھنا قرآن نے فرض قرار دیا. ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنی اولاد کو بھی اپنا قریبی مت بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی کفر کو پسند کرتے ہیں اور ایمان کو ناپسند. تو ایسے لوگ اگر تمہارے بھائی بیٹے باپ دادا ہوں تو ان سے بھی تم قطعی تعلق کر لو، ان سے بھی الگ ہو جاؤ. اس سے بات سمجھ میں آئی کہ یہ چیزوں کو اللہ کے رسول سے ایک نسبت ہے، وہ چیزیں عزت والی ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، اور جن چیزوں کو رسول پاک سے عداوت ہے وہ چیزیں ذلیل اور خوار اور جہنم کا کنڈے نا تراش. اس لیے قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لہم عذاب علیم، جو لوگ اللہ رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور عذاب والوں سے جو تعلق رکھے گا وہ بھی عذاب کا مستحق ہو جائے گا. اس لیے کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروں کے تعلق کا حال ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک ڈبل ڈیک کشتی کے اوپر ایک ڈبل ڈیک شیپ ہے، اس پر کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں، نیچے کے ڈیک والے لوور ڈیک والے اپر ڈیک پر آئے کہ کچھ دریا سے پانی بالٹی سے کھینچ لے. انہوں نے پانی لیا، نیچے چلے گئے پینے کے لیے پانی لے کر. چند مرتبہ ایسا ہوا تو اوپر پانی گر گیا، کیچڑ ہو گئی. اوپر والوں نے کہا کہ اے نیچے والو، تم لوگ اوپر آتے ہو پانی لینے، یہاں کیچڑ کر کے چلے جاتے ہو، ہم لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تم لوگ یہاں مت آیا کرو. نیچے والوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اپنے پانی کا انتظام کر لیں گے. ان لوگوں نے کلہاڑی دی اور کشتی میں لوور ڈیک میں ایک سوراخ بنانے لگے. اوپر والوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو، انہوں نے کہا کنواں بنا رہے ہیں، آپ لوگوں کو ہمارے پانی لینے سے تکلیف ہوتی ہے تو ہم اپنے پانی کا انتظام اسی کنویں سے کر لیں گے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اوپر والے ان نیچے والوں کا ہاتھ نہ پکڑیں اور انہیں وہاں پر کنواں بنانے سے نہ روکیں تو کیا صرف نیچے ہی والے ڈوبیں گے؟ اوپر والے سلامت رکھ جائیں، ڈوبیں گے تو جیسے نیچے والے ویسے ہی اوپر والے. تو غلط لوگوں کی دوستی، ان کا تعلق کتنا خیالک ہوتا ہے. اب یہ تو انسانوں کے بارے میں تھوڑی سی بات میں نے بتائی، اس پر اگر میں تفصیل کروں تو بہت سی آیتیں اور حدیثیں ذکر کرنی ہوں گی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ انسان تو انسان ہے جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی. مگر انسان کے علاوہ کی چیزیں اگر نسبت آ جاتی ہے کسی بزرگ چیز سے, بزرگ شخصیت سے, تو ان کا بھی مرتبہ بہت اونچا ہو جاتا ہے. کیا آپ کو بخاری شریف کی وہ حدیث نہیں یاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آئے, ابھی چند دن کے تھے اسماعیل علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے لے کر آئے مکے میں جہاں آج کعبہ ہے, اسی کے سامنے ایک بغول کے درخت کے نیچے ان کو ٹھہرا دیا, ایک پوٹلی کھجور رکھ دی اور ایک چھوٹی سی مشک میں پانی, دور دور تک نہ کہیں آدمی, نہ کوئی مکان, نہ کوئی صاحبان, نہ درختوں کی قطاریں, سوکھی پہاڑیاں, لو چل رہی ہے, گرم گرم ہواؤں کے تھپیڑے آ رہے ہیں. وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر ببول پیڑ کے نیچے لٹا دیا اور وہی پانی اور کھجور رکھ دی اور الٹے قدم واپس آنے لگے, کچھ بولے بھی نہیں. حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا ان کے پیچھے ہو گئی, کہنے لگے ابراہیم ہم لوگوں کو یہاں چھوڑ کر نہ کوئی مونی تو ہمخار, نہ کہیں زندگی قائم رکھنے کے سامان, کیوں چھوڑ کر جاتے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا. پھر پوچھا اے ابراہیم کس کے سارے چھوڑ کر جاتے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا. پھر انہوں نے تیسری مرتبہ پوچھا اللہ امرک بہذا یا ابراہیم, ابراہیم کیا اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے جو ہمیں چھوڑ کر جاتے ہیں؟ اب ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے رک گئے, پلٹ کر ایک لفظ میں جواب دیا نعم, ہاں اللہ نے ایسا ہی حکم دیا. وہ حضرت حاجرہ جو ان کے پیچھے پیچھے لپک کر جا رہی تھی اور کرسر کرتی جاتی تھی, ان کے قدم وہی رک گئے. جیسے ہی سنا نعم, ہاں اللہ کا یہی حکم, بس وہی قدم رک گئے اور کہتی ہے فلا ابالی اذن لن یغیعنا ربنا, جب اللہ ہی کا حکم ہے کہ اس سے آب و گیا مونس و ہمخار سے خالی سرزمین پر ہم لوگ رہے تو اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا, ہمیں اس کا حکم ہے تو ہم برباد نہیں ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اپنا واپس, ماں اور بیٹی چل دل کے اسماعیل علیہ السلام لو کے جھونکے لگ رہے ہیں, پینے کا پانی تھوڑا سا اور کھانے کا سامان بھی مختصر, چند دنوں میں پانی ختم ہو گیا, بہت ہی احتیاط سے پانی استعمال کیا مگر پانی ختم ہو گیا. پیاس کی شدت کی وجہ سے اب وہ دودھ جو ماں کے سینے میں پیدا ہوتا تھا اس کی بھی پیداوار ختم ہو گئی. اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپ رہے, مرغے بسمل کی طرح تڑپ رہے, ماں کو دیکھا نہ گیا. اب وہ پانی یا پانی کا پتا دینے والے آدمی کی تلاش میں وہاں سے کچھ دور گئی چند قدم,
सामने इस्माइल अलैहिस्सलाम एक बबूल के दरख्त के नीचे लेटे तड़प रहे हैं और हजरत हाजरा चल करके चंद कदम के फासले पर सफा की पहाड़ी है उस पर चढ़ गए ताकि यहाँ से बेटे के ऊपर भी नजर रहे और उचक उचक कर चारों तरफ देखा भी जाए कि कोई आदमी नजर आता है कि नहीं, कहीं पानी का नामो निशान है या नहीं। उचक उचक कर देखा मगर कोई भी उन्हें सुराग नहीं मिला। तो अब वो पहाड़ी से उतरी, उतर कर सोचा के सामने वो बरवा की पहाड़ी है उस पर चलके देखा जाए। अब उतर के जब नशेब में आई तो हजरत इस्माइल अली सलाम नजर से ओझल हो गए। तो निचला रास्ता उन्होंने बड़ी तेजी से दौड़ कर तय किया और फिर बुलंदी पर आए। बेटा भी निगाह में है और आदमी की तलाश भी जारी है, वहाँ भी मायूसी हुई। फिर सोचा कि चलो सफा पर, शायद वहाँ अब कोई नजर आ जाए। अब दोबारा आए, वही मायूसी, फिर उधर गए, फिर इधर आए, फिर उधर गए। इस तरह से सात दौड़ उन्होंने लगाई, सफा से मरवा, मरवा से सफा से मरवा, मरवा से सफा से मरवा, फिर मरवा से सफा, फिर सफा से मरवा। आखिरी मरतबा जब मरवा पर गए तो वहाँ से उचक उचक के चारों तरफ देख रही है, कोई सुराग नहीं मिला। बेटे पर नजर पड़ी तो देखती क्या है कि उनका पाँव जब जमीन पर पड़ रहा है तो उसके नीचे से पानी उबल रहा है। उसी में दौड़ कर हजरत हाजरा वहाँ आ गई। रसूल पाक सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस को बयान करते करते फरमाते हैं, ऐ लोगो, जानते हो तुम लोग कि हज और उम्रे में सफा और मरवा के दरमियान दौड़ क्यों लगानी पड़ती है? जब आदमी हज का एहराम बांधे या उम्रे का एहराम बांधे, जब अरकान अदा करने होंगे तो सफा और मरवा के दरमियान सात चक्कर लगाना पड़ता है कि नहीं? फरमाते आका के जानते हो ये चक्कर क्यों लगाना पड़ता है? अल्लाह की नेक बंदी हाजरा ने ये दौड़ लगाई थी, इसलिए तुम्हें भी दौड़ लगाई होगी। अब आप मुझे बताओ, हजरत हाजरा जो दौड़ लगा रही थी सफा और मरवा के बीच में उम्रा करने के लिए या हज करने के लिए, उम्रे की नियत से या पानी की तलाश के लिए? उम्रा तो नहीं है, उन्होंने एहराम बांधा नहीं था, न हज का एहराम न उम्रे का एहराम, और दौड़ लगा रहे हैं। मगर अल्लाह को ये अदा महबूब बंदी की ऐसी पसंद आ गई कि अपनी इबादत का जुज बना दिया। अब कोई हज करे और उम्रा करे, सफा मरवा की दौड़ न लगाए तो उसका हज नाकिस कंजब किस्म का रह जाता। अब बात समझ में आ रही है कि एक काम है मगर एक महबूब बंदी के से उस काम को निस्बत हो गई तो अल्लाह ने कितना बड़ा मर्तबा उसको दे दिया। और फिर जिस जमीन पर उन्होंने दौड़ लगाई उस जमीन का क्या मर्तबा हुआ? और आज फरमाता है, इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफा और मरवा अल्लाह की खास निशानियों में से है। क्यों खास निशानी बन गई? اس وجہ سے کہ اللہ کی محبوب بندی کے قدم سے اس جگہ کو نسبت ہے. اس لیے اب نسبت نے اور تعلق نے کتنا اونچا درجہ دے دیا. اب سنیے, جب انہوں نے دیکھا کہ پانی ان کے قدم کے نیچے سے ابل رہا ہے تو دوڑ کے آئی, ادھر ادھر سے ریت جمع کر کے میڑ لگا دی, روک دیا پانی کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف میں یہ الفاظ ہیں, رحم اللہ آجرتا لو ترکتھا لصار عینا معینا. اللہ کی رحمتیں اتریں حاجرہ کے اوپر کہ اگر انہوں نے اسے پانی کو ویسے ہی چھوڑ دیا ہوتا تو ایک ایسا چشمہ ہوتا جو خوب ابل ابل کے چاروں طرف پھیلا تھا, مگر انہوں نے اس کے لیے چاروں طرف سے ایک میڑ لگا بھی باندھ دیا, بس اتنے میں رہ گیا, اتنے میں ہو گیا. اب جانتے ہیں یہ پانی ہر پانی دریا کا ہو, آسمان سے برف سے ملے یا کنواں کھود کے ملے یا چشمے سے ابل ابل کے آئے وہ پانی ہے, مگر جو نبی کے قدم کی ٹھوکر سے نکل آیا وہ پانی کتنا متمرک پانی ہے, کتنا برکت والا پانی ہے کہ سبحان اللہ, ہر پانی کو بیٹھ کر پیو اور یہ پانی پینا ہو تو کھڑے ہو گئے. اس کی ہے, اس کو اللہ نے مرتبہ کیا ہے, اس لیے اس پانی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ایک نبی کے قدموں سے اس کو نسبت ہے, اور نبی کے قدم سے پانی نکلا تو زمین کا پانی نہیں نکلا. مسلم شریف کی حدیث ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمزم کا پانی کہاں سے آتا ہے؟ فرماتے ہیں جنت سے حجر اسود کے پاس آتا ہے اور وہاں سے اس کنویں میں آتا ہے. یعنی نبی پاک سیدنا اسماعیل علیہ السلام ابھی بچپن میں ہیں اور ان کے قدم کی ایڑیوں کی ٹھوکر لگی ہے تو اب زمین سے نہیں جنت سے پانی پورا ہو گیا, کتنا متبرک ہو گیا. اب دنیا میں جنت کا پانی کسی کو نصیب ہو تو وہ کہاں سے آئے گا؟ زمزم کے کنویں سے آئے گا. اس لیے اب آپ ایک نقطہ اور سوچیں, کوئی بھی پانی پی کر آپ اپنی زندگی قائم نہیں رکھ سکتے. ایک چیز کھائیے کا مت, صرف پانی پی کر کے آپ رکھ جائیں اور کچھ بھی کھانا نہ کھائیں, کئی روز تک زندہ رہیں گے؟ کچھ ہی دنوں کے, دو تین چار چھ روز میں لمبے ہو جائیں گے اور آپ کا عالم آخرت کا ٹکٹ کٹ جائے گا. مگر زمزم کا پانی ہو گئے کہ دنیا بھر کی جتنے وٹامن ہیں سب اس کے اندر موجود ہیں. ہمارے بزرگوں میں حضرت شیخ الدلائل مولانا عبدالحق صاحب مہاجر مکی علیہ رحمہ ہوتے الہ آباد کے رہنے والے تھے, ہجرت کر کے چلے گئے مکہ معظمہ میں. دس سال تک انہوں نے اپنی زندگی گزاری, ان میں سے سات سال انہوں نے اس طرح گزارے کہ صرف آب زمزم پیتے اور کچھ نہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ زمزم کا پانی ایسا پانی ہے کہ جو اپنے اندر پیاس بجھانے کی خصوصیت بھی رکھتا ہے اور भूख मिटाने और ताकत देने की भी खुसूसियत ये समझा। मैंने खुद भी तजर्बा बार रहा किया कि मैं सुबह सवेरे फजर की नमाज पढ़ के चला जाता एहराम बांधने तनखी, वहाँ से आता और आने के बाद तवाफे काबा किया और जमजम का पानी भर पेट पीता जितना हो सकता था चढ़ा लेता। खाली पेट पे कोई भी पानी पियो थोड़ी देर के बाद मकड़ी आने लगती है, पेट तो तबला हो जाता है और चले आदमी तो धब धब की आवाज आए। उसके बाद मैं सफा मरवा की सभी भी करता और अल्हम्दुलिल्लाह दिन में कुछ भी नहीं खाता, कभी भूख भी नहीं लगती, ताकत में कभी भी नहीं पाती। ये मैंने बारह तजर्बा किया। इसलिए अब एक निस्बत ये भी आपने देखी, अब उसी हदीस में अखीर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बार अखीर में आए, इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान से उस जमाने में और अपना तीर जमजम के कुएं पे बैठे हुए वही तेज कर रहे थे, उसकी धार बना रहे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, सलाम के बाद दोनों खुशी से मिले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा इस्माइल, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि उसके काबे की दीवारें टूट टूट के गिर गई हैं, मैं उसकी तामीर जदीद कर दूं, क्या इस काम में तुम मेरा हाथ बटा दोगे? अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि उसका घर मैं बना दूं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि ये मेरी बड़ी खुशनसीबी होगी कि आप मुझसे ये काम ले लें। अब दो अल्लाह के परगुजीदा नबी और रसूल और दोनों बाप बेटे मिलकर अब काबे की तामीर में जुट गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम का काम ये था कि पत्थर की ईंटें तराशते और वो उठा उठा करके लाते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दीवार बनाते जाते, दीवार बनाते 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 एक वो मंजिल आई कि दीवार ज्यादा ऊंची हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर घसीटा और उसके ऊपर खड़े होकर दीवार चुनने लगे। जैसे जैसे अब दीवार ऊंची होती जाती वो पत्थर भी ऊंचा होता जाता, काबे की दीवारें मुकम्मल हो गई। अब देखा गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान उस पत्थर पे मौजूद है। उसी पत्थर का नाम क्या है? मकाम इब्राहिम। आप जानते हैं कि एक पत्थर को एक नबी पाक के कदम से नस्बत हो गई, इतनी इज्जत उसकी मर गई। इब्राहिम का बनाया हुआ काबा उसका कोई तवाफ करे तो तवाफ कबूल करने के कराने के लिए उसी पत्थर के पीछे पत्थर को अपनी नमाज का किबला बनाकर अपना दो रकअत नमाज पढ़े। कुरान हकीम में फरमाया अल्लाह ताला ने वत्तखिज़ू मिन मक़ामी इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को अपनी नमाज का किबला बना दो। अब आप देखते हैं कि कितना ब्राह्मण का, लेकिन इस जमाने में एक ग्रुप पैदा हो गया है जो निस्बतों का बड़ा सख्त मुमकिन है, और निस्बत वाली चीजों की आदमी इज्जत करे या उससे बरकत हासिल करना चाहे तो उस ग्रुप को बड़ी चिढ़ होती है, क्योंकि उसकी दिल की आंख भी बंद है और सर की भी आंख बंद है, दो बंदी हो जाए बिल्कुल हर तरफ से। इस वजह से वो लोग इन चीजों को ना पसंद करते। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ये बहुत बड़ी बिदअत या शिर्क है, तो अल्लाह ने अपने घर के सामने तीन बुजुर्गों के निशाने कदम क्यों कायम रखे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का निशाने कदम मकाम इब्राहिम, इस्माइल अलैहिस्सलाम का निशाने कदम बीरे जमजम, हाजरा रज़ी अल्लाहु अन्हा का निशाने कदम सफा मरवा। ये सब अपने घर के सामने क्यों सजा रखे? अल्लाह को चाहिए था कि इन सबको मिटा देता, खत्म कर देता। क्यों रखा? ये बताने के लिए कि हमारा कुर्ब चाहते हो, हमारे काबे की बरकत अगर हासिल करना चाहते हो तो इन निशाने कदम से ताल्लुक जोड़ो, मोहब्बत व अकीदत का रिश्ता कायम करो, तब मेरे घर की चौखट तुम्हें नसीब होगी और इस चौखट का फायदा मिलेगा, बरकतें हासिल होंगी। इस सिलसिले में अगर और तफसील करूँ तो और वक्त लगेगा, कितना ही अकीदतमंदों के लिए काफी। इसी चीज को कुरान हकीम में अल्लाह तआला ने इस तौर पर बयान फरमाया, محبوب قسم ہے اس شہر مکہ کی، جب کہ آپ اس شہر پر اپنے اس شہر میں آپ رہتے ہیں چلتے پھرتے ہیں، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے مکے کی قسم یاد کی تو کیوں؟ انتحل لبن حاصل بلد، اس لیے کہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں، تو نبی جس شہر میں رہ جائیں وہ شہر اتنا اونچا کہ جس کی قسم کا ذکر اللہ کرے۔ اب اس وجہ سے میرے آقا جب مدینہ پاک پہنچ گئے تو اس مدینے کی بھی عظمت ایسی بڑی کہ پہلے ہر طرف کا، اور میرے آقا پہنچ گئے تو حدیث ہے بخاری کی، یقولون ها یثرب فقد جعلها اللہ قابتا، یہ منافق اس کو یثرب کہتے ہیں، بیماریوں کا سنسر کہتے ہیں، ہر چیز نہیں، اللہ نے اس کو گلشن و گلزار بنا دیا۔ نبی پاک جب تک نہیں آئے تھے تو وہ بیماریوں کا خرچہ تھا، اب وہ آ گئے تو شفا کا سر چشمہ ہے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، 40,000 صحابہ کا لشکر عظیم حضور کے ساتھ تھا، اب کچی زمین پر سے 40,000 آدمی جب گزرے گے تو دھول اڑے گی نہیں، دھول اڑنے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی قریب ایک صحابی چل رہے تھے، دھول سے بچنے کے لیے نظر مخ پر رکھ لی, حضور کی نگاہ گرم پڑ گئی, چادر پکڑ کے کھینچ دی, فرمایا ادب تبھی ابار المدینہ, تم مدینے کی دھول سے بچتے ہو, ابار المدینہ کے شفا لکل نظام, مدینے کی دھول ہر بیماریوں کی دوا ہے. فرماتے ہیں غبار المدینہ سے شفاء للجزا, مدینے کی دھول کون کی بیماری کر کسی شفا. میرے آقا سرور کائنات کے صدقے پاک لگ گئی تو وہ کیا ہو گئی, کس مرتبے کو پہنچ گئی یہ سرزمین کہ واہ کہ دکھا دی جائے راہ, وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. گلشن قوم دیکھی دشت صاحبہ چھوڑ کر باغ جنت کون جائے, یا رسول اللہ باغ جنت کون جائے دشت مارا چھوڑ کر. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک اس سے نسبت اس مٹی کو ہو گئی تو کیا شان ہے. حضور رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ روزی وغیرہ کے تلاش کرنے کے لیے مدینہ چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں چلے جائیں گے اور وہیں رہنے لگیں گے. فرماتے ہیں کہ ول مدینہ تو خیر لہم لو کانو یعلمون, مدینہ ان کے لیے بہتر ہے, بہتر ہے, ایک آج وہ یہ اس بات کو سمجھتے اور جانتے. جس کی سمجھ میں آ گئی بات کہ اللہ کے محبوب بندوں سے اگر کسی زمین کو نسبت ہو جاتی ہے وہ بابرکت تو ہو ہی جاتی ہے, اور جس زمین کو نسبت آقائے کائنات کے قدم ذات سے ہو جائے اس کے مرتبے کو کیا پوچھنا ہے. فرش والے تیری شوکت کا حضور کیا جانے وہ کہاں اس کا مرتبہ ہے. آج وہ سرزمین جہاں پر کتنے انبیاء کرام تشریف فرما ہے, جہاں پر اولیاء کرام کی بڑی زبردست آبادی ہے, امام اعظم وہی جلوہ فرما ہے, وہی پر حضرت امام ابو یوسف, امام احمد ابن حنبل, امام موسیٰ کاظم, حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ معروف کرخی, سیدنا شیخ سری سختی, سیدنا شیخ جرید بغدادی, سیدنا شیخ ابو بکر شبلی, سیدنا شیخ غوث اعظم اور ان کے پیر و مرشد بڑے بڑے بزرگان دین اور شہداء دین ائمہ اسلام جہاں جلوہ بار ہے. آج اس سرزمین کو پامال کرنے کے لیے کافروں کی لمبی لمبی فوجیں ادھر پڑی, ہمیں اللہ کے کرم سے بھی اور ان کے محبوبوں کی ساتھ سے بھی یہ امید ہے, پوری آس لگی ہوئی ہے کہ وہ پوری قوم وہاں کی غبار وہاں کے غبار میں گم ہو جائے اور اس لوگوں کو فلاح کے علاوہ کوئی راستہ نہ ملے گا. لوگ سوچ کے چلے تھے کہ بس ہوٹل میں جا رہے ناشتہ کر کے چلے آئیں گے, مگر آج غوث اعظم کا کرم دیکھو, خود آپس میں بھڑ جاتے ہیں اور طوفان جب آتا ہے تو ان متحد ہونے لگتے ہیں, حالات بگڑ جاتے ہیں, اور جن لوگوں کو کمزور سمجھا تھا اور ان کے پاس کوئی اپنے جدید قسم کے ہے بھی نہیں, मगर उसके बावजूद बहुत खट्टे कर दिए। अब फौज पर फौज चली आ रही है। अल्लाह करे कि सब के सब वहाँ पर तबाह हो जाए। अल्लाह फजअल बअसहुम बैनहुम वजअलहुम मकूरीन। अल्लाह तआला इस यहूद व नसारा को बिल्कुल तबाह और हारत रहे और इस्लाम का अहले इस्लाम का परचम बुलंद रहे। अल्लाह अइज इस्लाम वल्मुस्लिमीन واخذل الكفرة والحكة حتى واليهود والنصارى والمشركين اللهم انزل عليهم بعثك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اب آپ تمام اطراف کھڑے ہو جائیں اور بارگاہ رسالت میں صدقہ درود و سلام پیش کریں.